نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں نیچے عورتیں بھی ہیں مستورات تو ہیں کھلا ہے ان کا دیکھ لیں کنفرم کر لیں نیچے کھلا ہوا دیں کچھ نہ کچھ خواتین بھی آئی جاتی ہیں ایسے موقع آج 27ویں شب ہے اور اکثر علماء کرام کا یہی رجحان ہے محدثین کا مفسرین کا بھی کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے ویسے اللہ پاک نے متعین طور پر نہیں بتایا کہ 27ویں ہوگی لیکن بہت سے آثار بہت سے قرائن بہت سے جو ہے رجحانات خود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس بات کی طرف مشیر ہیں دلیل ہیں کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے وہی شب قدر ہوتی ہے اسی لیے سب ہی طاقتوں کا رمضان کی آخر عشرے کی خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے اور پورے ہی رمضان کا ہونا چاہیے لیکن 27ویں شب تو بہت ہی ہوپ فل ہے اور اگر وہ شب جمعہ کو ہو رہی ہو تو پھر اور بھی زیادہ اس میں قوت آ جاتی ہے کہ وہ شب قدر ہوگی کیونکہ شب جمعہ جو ہے رمضان کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شب قدر سے افضل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا قول یہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو شب جمعہ ہوتا ہے وہ شب قدر سے کم نہیں ہوتا ہے. اب اگر شب جمعہ اور شب یعنی 27ویں رمضان دونوں جمع ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ ہوپ فل ہے کہ وہ شب قدر ہو, اور اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو مل گئے عبادت کے لیے. اس ایک رات میں تھوڑا سا, جبکہ رات چھوٹی بھی ہو, تھوڑے سے گھنٹے رہ گئے ہوں, چند لمحات رہ جاتے ہوں, تو اگر اس میں آدمی توبہ اللہ کر لے, استغفار کر لے, صلاۃ التسبیح پڑھ لے, اللہ پاک سے معافی مانگ لے, دعائیں کر لے, ظاہر ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, فرشتے عبادت کرنے والوں سے مسافہ کرتے ہیں, پوری رات جو ہے یہاں سے وہاں تک, جہاں جہاں تک یہ رات جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہے, اور اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ جہاں جہاں جیسے جیسے رات آتی جاتی ہے ویسے ویسے شب قدر کا حصہ اس کا بنتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ رات ہو گئی تھی شب قدر وہاں ہوئی تھی تو یہاں دن میں ہو جائے گی, نہیں ایسا نہیں ہے. یہاں کی رات میں یہاں کی شب قدر ہوگی, وہاں کی رات میں وہاں کی شب قدر ہوگی, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو اس طرح پوری رات پوری دنیا کے اندر ایک فرشتوں کا ایک نظام ہوتا ہے, ایک ہنگامہ ہوتا ہے, اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, سلامتی کا نزول ہوتا ہے, جیسا کہ سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اس لیے اس رات میں خصوصیت سے تھوڑی سی توجہ دلا کے عبادت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے, اور ویسے بھی رمضان المبارک کے چند دن رہ گئے ہیں, اللہ اللہ کر کے ماشاء اللہ ہو ہی گیا. بہت ڈر ہو رہا تھا لوگوں کو کہ بھئی اتنے لمبے روزے کیسے نکلیں گے, تراویحیں کیسی ہوں گی, جاب کیسے قابو میں آئے گا, نیند کیسے قابو میں آئے گی, لیکن حق تعالیٰ بندوں کی مدد فرماتے ہیں. خاص طور پر بندے جب اعمال پر کمر ہمت باندھ لیتے ہیں, کمر کس لیتے ہیں, عمل کرنے کی نیت بندہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ عمل ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. آخرت کے لیے جو چیز چاہیے ذخیرہ, جتنی دولت چاہیے آخرت کے لیے, وہ اس دنیا میں صرف انسان کے عمل سے ممکن تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل ایسا بنایا ہے کہ لامتناہی عمل آدمی کرتا ہے, لامتناہی ثواب, غیر یعنی انلمیٹڈ ثواب کمانے کی شکلیں عمل میں قابو میں آ سکتی تھی, کسی اور چیز میں قابو میں نہیں آ سکتی. اسی وجہ سے انسان کا سرمایہ کیپیٹل جو ہے اس کا اصل عمل بنا دیا گیا ہے. مال کو بھی عمل بنانے کے لیے ہی دیا گیا ہے. مال نہیں ہوتا اصل سرمایہ, مال سے نہیں بنا سکتے آپ بہت زیادہ, عمل سے بنا سکتے ہیں. زبان کا عمل ہوتا ہے, کچھ حرکت تھوڑی سی اس میں ہوتی ہے, نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا, نہ جنا والا محنت زیادہ لگتی, اور نہ کچھ زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا, کچھ نہیں, بس یہ کہ بے حساب ثواب بنتا ہے زبان سے, تسبیح سے, استغفار سے, تحمید سے, تمجید سے, اور جنا والا حوقلا سے, حوقلا لا حول ولا قوت الا باللہ کو کہتے ہیں, اور اسی طریقے پر درود شریف سے, استغفار کی کثرت سے, پہلا کلمہ پڑھنے سے، دوسرا کلمہ پڑھنے سے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کلمہ تمجید پڑھنے سے، اللہ پاک نے اس کو ایسا عجیب قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے سے، کلمہ طیبہ، کلمہ یعنی خیر کی بات کرنے سے، خیر کا مشورہ دینے سے، نصیحت کی بات کرنے سے، زبان کا عمل عجیب بنایا اللہ نے. ایسی حال دل کا ہے. دل کی دنیا تو بہت بڑی ہوتی ہے. دل اللہ نے انسان کا پوری کائنات میں سب سے زیادہ وسیع بنایا ہے، کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دل ہے کیا. اسی وجہ سے ہمارے دل کے اندر کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ لمحوں کے اندر آسمان و زمین کے قلابے ملاتے رہتے ہیں. خیال ہمارے دل کا حصہ ہوتا ہے، اس کے کنٹرول ہی کے اندر ہے. وہ آدمی جو سوچتا ہے، آدمی کی جو پرواز ہے، آدمی کی جو فکر ہے، آدمی کی جو تھاٹ ہے، یہ سب دل کی چیزیں ہیں. دل بہت وسیع ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے عمل بنانے کی شکل بنائی ہے. اس کی جو صفات بنائی ہیں وہ عمل ہیں. دل کے اندر محبت کس کی زیادہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، دین کی محنت کی محبت ہو، دل میں انسان کی سخاوت ہو، دل میں انسان کی حیا ہو، مروت ہو، دل میں انسان کے صبر ہو، دل میں انسان کے شکر ہو، دل میں انسان کے اخلاص ہو، جس میں دل کے اندر توحید کا کمال ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل ہو، اللہ کی ربوبیت کا یقین ہو. یہ چیز خود عمل ہے، اور اتنے بڑے عمل ہے یہ جس کی کوئی حد نہیں. ایمان جو آدمی کے دل کا محل ہے، وہ خود ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا وہ عمل ہے. توتی اکلہ کل حین باذن ربہا، وہ ایک ایسا پھلدار درخت ہے ایمان. قرآن پاک کی آیت میں یہ ہے کہ قرآن ایمان ایک ایسا پھلدار درخت ہے کہ وہ اپنے پھل اپنے رکھنے والے کو، یعنی صاحب دل کو جس کے پاس ایمان ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے. کل لحین باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. اسی لیے ہم سوتے بھی ہیں تو ایمان کے ساتھ سوتے ہیں، اس میں بھی آدمی کو برابر ثواب مل ہی رہا ہے. جاگتے بھی ہیں تو ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں. مصروفیہ ایمان اسی لیے کسی شکل میں معاف نہیں ہوتا، اسکپ نہیں ہوتا کہ بھائی اب فلاں وقت سے فلاں وقت تک ایمان کی کوئی بات نہیں ہے. نماز کا ایک وقت ہے، روزے کا ایک وقت ہے، زکات کا ایک وقت ہے، لیکن ایمان کا نہیں ہے. کیونکہ ایمان تو کل حین باذن ربہا رہنا پڑتا ہے، کنٹینیو ہونا پڑتا ہے اس کو. اور وہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے مطابق آدمی کا عزم ہے کہ میں ہمیشہ ایماندار رہوں گا، میں ایمان کے ساتھ رہوں گا، ایمان کے ساتھ سوؤں گا، ایمان کے ساتھ اٹھوں گا، ایمان کے ساتھ جاب کروں گا، ایمان کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ رہوں گا، ایمان کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ رہوں گا. تو وہ ایمان کا درخت جو ہے نا، وہ ہر وقت سرسبز رہتا ہے انسان کے، اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، اور وہ پھل دیتا رہے گا. یہ نہیں کہ یہاں اس وقت پھل دے رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے وہ، اور آئندہ بھی دیتا ہی رہے گا. جنت میں آدمی اسی بنیاد پر جائے گا، اور جنت ہمیشہ کے لیے اسی بنیاد پر ملنے والی ہے. تبھی تو کل حین باذن ربہا ہوگا. ایمان والا دنیا میں تو رہتا ہے 60 سال 70 سال جو بھی اس کی عمر اللہ نے بنائی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جنت ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو جتنے سال کا ایمان ہے اتنے سال کی جنت ہونی چاہیے، ویسا نہیں ہے. ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ توتی اکلا کل حین، ہر وقت یہ پھل دینے والی چیز ہے. اس لیے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی. تو دل کے اعمال، زبان کے اعمال، ہاتھ پیر کے اعمال، پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عزت کی نعمت ہوتی ہے، وجاہت کی نعمت ہوتی ہے، تعلقات کی نعمت ہوتی ہے، عہدے کی نعمت ہوتی ہے، مال کی نعمت ہوتی ہے، سرمایہ کی نعمت ہوتی ہے، صلاحیتوں کی نعمت ہوتی ہے. ہر بندے میں اللہ پاک نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں. وہ اپنی صلاحیت سے عمل انجام دیتا ہے، دین کا فائدہ پہنچا دیا، دین کا کام کر دیا، انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا، مستقل دین کے لیے کوئی کام ایسا ہو گیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، اولاد کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، پھر ان نعمتوں کے ذریعے سے بھی عمل ہی بناتا ہے. اولاد کی بہترین تعلیم تربیت کر دی، اس کو حافظ بنا دیا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا ماں باپ کے عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا، ان کے عمل میں آتا ہی رہے گا. وہ عالم بنا دیا، جب تک وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے ان کے عمل میں آتا رہے گا. نیک بنا دیا، جب تک وہ دعا کرتے رہیں گے برابر اس کے اندر اس کے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا. تو دولت اولاد کی بھی ہوتی ہے، دولت مال کی بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. جو کچھ مال ہے، اصل صاحب مال کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ مال دے کر اللہ پاک اس کو دین کے لیے خرچ کرنے پر مسلط کر دے. حدیث شریف میں مسلط کا لفظ آتا ہے، فسلطہ علی ہلاکتی. مال دینا ایمان نہیں ہے اتنے بڑا. مال دینے کے بعد میں مال کو دین کے لیے لگا دینے پر مسلط کر دینا، اس کے دماغ میں چھا جانا یہ چیز، اس کے دل پہ چھا جانا یہ چیز، اس کو اس کی فکر لگ جانا، اس کا مائنڈ یہی بن جانا، اس کو کہتے ہیں مسلط ہو جانا. دماغ پہ کوئی چیز مسلط ہو جاتی ہے نا, تو فسلطہ علی ہلاکتہ کا لفظ ہے کہ وہ مال آدمی کے لیے عمل بنتا ہے اور وہ صحیح معنی میں اس کو فائدہ پہنچاتا ہے جب اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنے پر اس آدمی کو مسلط بھی کر دے اللہ پاک, تب ہے اس کے لیے وہ نعمت. وہ نہ تو فرعون کے پاس میں بھی مال تھا, قارون کے پاس میں بھی مال تھا, حمان کے پاس میں بھی مال تھا, شداد کے پاس میں بھی مال تھا, بےمانوں کے پاس مال ہوتا ہے اور فاسقین فاجرین کے پاس میں بھی, عیاشوں بدماشوں کے پاس میں بھی مال ہوتا ہے, حکمرانوں کے پاس میں مال ہوتا ہے, بادشاہوں کے پاس مال ہوتا ہے, ظالموں کے پاس میں مال ہوتا ہے, وہ تھوڑی نعمت بن جائے گا ان کے لیے, وہ تو ان کے لیے مصیبت بن جائے. تو ایسے مال کی نعمت, ایسے جو بہت سے کوئی کمپیوٹر کی صلاحیت کا آدمی ہے, کوئی انجینئرنگ کی صلاحیت کا آدمی ہے, کوئی کسی طرح کی صلاحیت کا ہے, ان صلاحیتوں سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے, یہ نعمتیں ہیں. اس سے بھی عمل بنتا ہے آدمی کا. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دولت عطا فرمائی ہوئی ہے, نعمتیں جو عطا کی ہوئی ہیں, عزت کی نعمت ہوتی ہے. چار آدمیوں میں شان ہے, حیثیت ہے, پوزیشن ہے, لوگ اس کی بات سنتے ہیں, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, جن لوگوں پر جن لوگوں کو کوئی بات کہہ دیتا ہے تو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے سے وہ دین کی طرف متوجہ کرے ان کو, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. حسب کی نعمت ہوتی ہے, عزت کی نعمت ہوتی ہے, عہدے کی نعمت ہوتی ہے اور اثر کی نعمت ہوتی ہے. یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب عمل بنانے کے لیے ہیں جو انفس میں ہیں آدمی کے, جان مال زبان دل ہاتھ پیر آنکھ ناک, آنکھ سے عمل بنتا رہتا ہے. قرآن پاک دیکھتے رہیے آپ, عمل بنتا رہے گا. قرآن پاک پڑھتے رہیے, عمل بنتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرو, آنکھوں کی ان کی ایک عبادت کا ایک حصہ ہے خاص, اس سے محروم نہ کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی عبادت کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا. ٹھیک ہے آپ کو زبانیں یاد ہوگا بہت کچھ, لیکن زبانیں بھی پڑھیے اور دیکھ کر بھی پڑھیے. ایسے ہی کان ہے, سننا اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات, دین کی بات بار بار سننا, سنتے رہنا, کنٹینیو سننا, پھر اس کے مطابق جذبہ بنانا, پھر اس کے مطابق عمل کرنا. اس لیے کہ سننا جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اصل دین کے آنے کی بنیاد سننا ہوتا ہے. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے, ہم سننے والے ہوتے اور پھر سن کر سمجھنے والے ہوتے تو پھر جہنمی نہ بنتے. دین جو آتا ہے وہ سما سے تعلق رکھتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی, قرآن پاک جو ہے, احادیث مبارکہ جو ہیں, دین کی جتنی باتیں ہیں وہ سنائی جائیں گی اور ہم کو سننا پڑے گا. دیکھنے سے بھی زیادہ سننے کا کام ہے دین میں, بولنے سے بھی زیادہ سننے کا کام ہے دین میں. اس لیے سننے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. انا سمیعم بصیرہ فجعلناہ سمیعم بصیرہ. انسان کیا تھا؟ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی. پھر ایک ایسے نطفے سے اچھلنے والے پانی سے, ایک ایسا پانی جو جوش کی وجہ سے اچھل جاتا ہے, اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. فجعل اللہ سمیعا بصیرا. پھر اسی سننے اور دیکھنے میں دو راستے ہم نے اس کو دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پھر ہم نے اس کو دو راستے دیے ہیں, ایک شکر والا راستہ ہے, وفاداری والا راستہ ہے, اور ایک راستہ ناشکری کا ہے, نمک حرامی کا راستہ ہے, غداری کا راستہ ہے. یہ دونوں راستے انسان کے سامنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ, جس نے اس کو وجود دیا ہے, جس نے اس کو سننے کی صلاحیت دی ہے, جس نے اس کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, جس نے اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, آیا وہ اس کے ساتھ میں شکر گزاری کے راستے پر چلتا ہے یا وہ اس کے ساتھ میں ناشکری کے, اعراض کے, اگنورنس کے راستے کے اوپر وہ چلتا ہے. یہ دونوں راستے ہم نے بنائے اور ہم اس کی آزمائش میں اس کو ڈال رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو, رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اللہ پاک اسی پر مدد فرماتے ہیں. دیکھو روزے رکھنے والوں نے روزے رکھ لیے, اللہ نے ہمت دے دی, قوت دے دی, جب کھانا کھا لیتے ہیں, افطار کر لیتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا تھا. ابھی عصر کے وقت میں ایسا حال ہو رہا تھا کہ جیسے غشی ہو جائے گی, بے ہوشی تاریخ. ویسے بھی ڈائبٹک آدمی اتنا لمبا روزہ, جو کچھ اس کا حال ہوتا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے, عصر کے بعد ہوش نہیں رہتا بالکل. اچھا افطار میں جیسے ہی افطار کر لیا, پانچ دس منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے یار میں تو کوئی بھلا چنگا ہوں, کچھ ہوا ہی نہیں مجھے. تو کھانا کھا لیا, قصہ ختم ہو گیا, جو کچھ مجاہدہ تھا ہو گیا. اللہ تبارک وتعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی ہے. اور جو تکلیف اور مجاہدہ گزر چکا ہوتا ہے اللہ اس کو سیو کر لیتے ہیں, بندہ اس کو بھول جاتا ہے. وہاں سیف ہے پورا, وہ جیسے انرجی سیف ہوتی ہے یہاں پہ, ویسے مجاہدہ سیف ہے. قرآن پاک میں اللہ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم تم کو جنت دیے ہیں, کھاؤ پیو مزے کرو, کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اور یہ اس وجہ سے کہ خالی دن میں جو تم نے ٹائم پاس کیا اس کے بدلے میں, خالی دن میں ٹائم پاس کیا اس کے بدلے میں کا کیا مطلب؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد روزے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ جو روزہ رکھایا تھا ہم نے اور تم نے تو بھوکے رہ کے خالی دن تھا تمہارا, اور کیا تھا مطلب؟ کھانا نہیں, پینا نہیں, بیوی کے پاس جانا نہیں, خالی ٹائم نکال دینے کا تھا, اتنا وقت نکال دو بس یہاں سے وہاں تک. فرمایا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, خالی دن میں جو تم نے ٹائم پاس کر دیا مگر ہماری مرضی پر کیا, ہمارے حکم پر کیا, ہماری بندگی میں کیا, ہمارے کہنے پر کیا, لہذا کھاؤ پیو مزے کرو. وہاں کھانا پینا بند تھا نا, آپ لوگ کھاؤ پیو کتنا کھاتے. اور روزے داروں کے لیے گیٹ بنایا جائے گا باضابطہ. تو آپ کو پتہ یہ سنا ہی ہوگا آپ نے کہ جنتیوں میں ہمارے ہاں جب ہندوستان میں کوئی بڑا وزیر منسٹر آتا ہے, آپ کے پاکستان میں بھی بڑا رواج اس کا ہوگا, بڑے بڑے گیٹ بنا دیتے ہیں, جیسے ایئرپورٹ سے لے کے فرض کرو جہاں پر اس کا جلسہ ہونے والا ہے وہاں آنے تک جو ہے نا بڑے بڑے گیٹ بنا دیتے ہیں, اور جو جتنا بڑے پارٹی لیڈر ہوتا ہے جتنے شو کرنے ہوتے ہیں اس کے اس شخص کو, ہمدردوں کو, چاہنے والوں کو کہ ہمارا اتنا بڑا ہے ہم اتنا بڑا اس کو چاہتے ہیں, اس کے اعتبار سے وہ گیٹ بنتا ہے, اس کے اعتبار سے لائٹنگ ہوتی ہے, اس میں پھول لگتے ہیں, اتنے زیادہ گیٹ بنتے ہیں. جنتیوں کے لیے گیٹ بنایا جائے گا اسپیشل, اس کا نام باب الریان ہے. آپ نے فضائل حدیث کی فضائل اعمال کے اندر حدیث سنی ہوگی, باب الریان اس کا نام ہے. باب الریان کا مطلب ہے سیرابی کا گیٹ. سیرابی کا گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اصل بھوک اتنا نہیں ستاتی آدمی کو جتنی پیاس ستاتی ہے روزے میں, اور یہاں تو کچھ ایسا ہے مسئلہ موسم کا کہ باوجود روزہ لمبا ہونے کے اتنی پیاس نہیں ہے. ابھی انڈیا پاکستان بات ہوتی ہے نا تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب بتا بس کچھ نہیں, پیاس کا مسئلہ ہی بہت عام ہے, دعا کرو بس. مغرب کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک 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 کھڑا پورا پی جائیں شربت کا, اور جناب لیمو کا اور آبشولے کا اور فلاں کا اور فلاں کا روح افزا کا کھانا, چاہے ملے نہ ملے, چونکہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ جاتی ہے لوگوں کی, حلق سوکھ جاتا ہے, حلق میں کانٹے آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ انسانوں کو روزے میں جو اصل چیز ستائے گی وہ پیاس ستائے گی, اسی لیے باب الریان بنایا ہے, ریان والا گیٹ, اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوگا کہ داخل ہونے والوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ روزے میں اسپیشلسٹ تھے, یہ روزہ اہتمام سے رکھنے والے, روزہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنے والے, فرض روزوں کا تو کرنے ہی والے, تو اس کی وجہ سے ان کے لیے خاص گیٹ بنایا جائے گا. تو میرے دوستو روزے دیکھو 27ویں رمضان ہو گئی, ماشاء اللہ تعالیٰ اتنے روزے نکل گئے, دو تین روزے اور باقی رہ گئے, تین چار دن کے روزے, اس کو بھی ہم بہت اہتمام سے محبت سے کر لیں. اور ایسے ہی تراویح کا مسئلہ ہے, تین چار تراویاں رہ گئیں, وہ بھی بہت اہمیت سے محبت کے ساتھ میں ہم ان کو ادا کر لیں. حق تعالیٰ شانہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے. اور جو اعمال ان تین دنوں میں مزید کرنے ہیں اور کرنے ہیں, ویسے تو ہم کو زندگی بھر عمل کرنا ہے, لیکن عمل کے سیزن کے وقت میں تو عمل کو کرنا ہی ہوتا ہے. عمل ایک ہوتا ہے ریگولر اور ایک ہوتا ہے ایک سیزن والا ٹائم. تو یہ جو رمضان المبارک کا وقت ہے یہ عملوں کے سیزن کا وقت ہے, اور یہی بات اصل میں بتائی گئی ہے قرآن پاک میں جگہ 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 اللہ پاک کی طرف سے, کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کو ہم نے اس کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہم نے رکھی ہوئی ہے, اس کے جسم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان کی قیمت کو وہ پہچانے. پھر یہ قیمت میرے دوستو دو طرح کی ہوتی ہے, اب یہ موقع نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کا, لیکن تھوڑا سا اجمالاً ذکر کر دوں میں آپ کو. ایک ہیں یہ اجتماعی چیزیں, انسان کے عملوں میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے عملوں میں اجتماعیت ہونا. اجتماعیت اجتماعی اثرات دنیا میں لاتی ہے, آخرت کے فائدے الگ ہیں. مذہب اسلام سے اللہ نے دنیا کے بھی فائدے رکھے ہیں, آخرت کے بھی فائدے رکھے ہیں, دنیا میں بھی کامیابی رکھی ہے, آخرت میں بھی کامیابی رکھی ہے. دنیا کے اندر کامیابی اور دنیا کے اجتماعی کلیکٹیولی فائدوں کے واسطے کچھ ریکوائر ہیں, اگر وہ امت مسلمہ اس انداز سے انجام دے گی تو ضرور ہوگی. آج ہمارے حافظ صاحب نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی, تیسرا پارہ کا کچھ حصہ اور چوتھے پارہ کا کچھ حصہ جو اس میں پڑھا ہے, اس میں اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے, جنگ بدر کے واقعے کو بیان فرمایا ہے, اور جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے نازل ہوئی اس کو بیان فرمایا, کہ ہم مسلمانوں کے لیے کیسے مدد نازل کیے. فرمایا کہ ہم نے پہلے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ ہم تم کو 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر دیں گے بس, اور پھر اس کے بعد میں فرمایا 5000 فرشتوں سے مدد کر دیں گے. اب ظاہر ہے کہ 1000 ادھر دشمن تھا اور 313 صحابہ تھے اور 5000 فرشتے اتر گئے, تو دشمن کیا کر لیتا اب ان کا. فرمایا کہ ہم نے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. عالمی نظام کا موافق کر دینا, فرشتوں کا اتار دینا, ہواؤں کا موافق کر دینا, موسموں کا موافق کر دینا, آگ پانی مٹی ہوا کا موافق کر دینا, دشمنوں کو مرعوب کر دینا اور دشمنوں کو مغلوب کر دینا, دشمنوں پر فتح دے دینا, یہ اجتماعی فائدوں میں آتا ہے. مسلمانوں کو عزت ملنا، اقتدار مل جانا، تمکین مل جانا، استخلاف مل جانا، مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کو شوکت کا حاصل ہو جانا، اور مسلمانوں کی جان میں مال میں برکت ہونا، مسلمانوں کے لیے بارشوں کا صحیح وقت پر برسنا، طوفانوں سے بچنا، سیلابوں سے بچنا، زلزلوں سے بچنا، اور جانے والا مختلف قسم کے آفات سماوی اور ارضی سے بچنا، یہ اجتماعی فائدے میں آتا ہے. آسمانی بھی ہوتے ہیں، زمینی بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اعمال بنائے ہیں، لیکن وہ اعمال اجتماعی قسم کے ہونا پڑتا ہے اور اس میں نزاکت بہت ہے. وہ بالکل پرفیکٹ اگر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کہیں نہیں گئی، اور اگر تھوڑا سا بھی وہ ڈیمیج ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر نہیں آتی اللہ پاک کی مدد اس کے ہاتھ. اس میں سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے. اب جنگ بدر میں فرشتے اتر گئے تھے، جنگ احد کے اندر اترے ہوئے فرشتے، اتری ہوئی مدد جو ہے وہ رک گئی، پہلے اتر گئی پھر اس کے بعد میں رک گئی. اور جنگ حنین میں، غزوہ حنین کے اندر مدد آئی نہیں، بعد میں آئی. پھر تو اللہ نے بتا دیا کہ کبھی کب ہماری مدد آتی ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ کب ہماری مدد نہیں آتی ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ کب مدد آنے کے باوجود اٹھ کر چلی جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں نیک، متقی، پرہیزگار، بڑے سے بڑے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جو اصول ضابطے بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق عمل فرماتے ہیں. اپنا ظہور اپنی قدرت کا وہ شخصیتوں کے ساتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلم ہیں. اب غزوہ احد میں سرکار خود موجود ہیں، غزوہ حنین میں سرکار خود موجود ہیں، اب اندازہ فرما لیجیے. تو امت مسلمہ کے اوپر اجتماعی طور پر اللہ کی مدد ہو، نصرت ہو، دعا کرنی چاہیے. خاص طور پر آج کل کے حالات میں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، آج کل کے حالات میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، رات دن ہوتا رہتا ہے، آج کل کے حالات میں جو وزیرستان میں ہو رہا ہے، اور جناب والا جو مختلف ممالک کے اندر ہو رہا ہے، اور ادھر بوسنیا، جچنیا، اور جناب والا ادھر جہاں دنیا میں کہاں مسلمان ہیں، اور جہاں کچھ نہ ہو رہا ہو، جہاں ہے وہاں کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہمارے گناہوں کی نحوست اس کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. ایک بات یاد رکھ لیجئے، مسلمان کے پوری دنیا میں ہونے والے کسی بھی ایکسیڈنٹ کو، کسی بھی انسیڈنٹ کو، کسی بھی حادثے کو، واقعے کو ان کے ساتھ آپ جوڑیں، اپنے ساتھ نہ جوڑیں، یہ سب سے بڑا قصور ہے. ان کی مصیبت اپنی ہی مصیبت سمجھنی ہوگی. وہاں والوں پہ مصیبت آ گئی، فلسطین میں بالکل لوگ زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور جناب والا شہید ہو گئے ہیں، بچے جو ہے نا یتیم ہو گئے ہیں، بچے بھی زخمی ہو گئے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں. یہ مصیبت ان کی نہیں ہوتی، یہ ہماری ہے. کراچی میں ایسا ہو گیا، پاکستان میں ویسا ہو گیا، ملیشیا میں ایسا ہو گیا، ان کی مصیبت نہیں ہے، وہ صرف پوری امت مسلمہ کی مصیبت ہے، تو بچتے ہیں ہم. مسلمانوں کو یہ بات یاد نہیں، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ان کی سمجھے، اپنی نہیں سمجھے، اپنی آتی. یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے. یہ اگر ان کی مصیبت سمجھی اور آپ نے اپنی نہیں سمجھی، آپ کی باری باقی ہے پھر. اور اگر ان کی مصیبت کو اپنی سمجھی اور اپنے سے جو ہمدردی ہو سکتی ہے کہ دعائیں کی، معافی مانگی، ان کے حق میں دعائیں کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، تو وہ مصیبت اپنی بھی کنسیڈر ہو کر اسی میں نمٹ جاتی ہے. بات آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اچھی طریقے سے سمجھو، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہمارے انڈیا میں جب ایک شہر میں فساد ہوتا ہے، دوسرے شہر والے بولتے نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوا، 6 مہینے کے بعد ہمارے پاس ہو جاتا ہے. یہاں والے بولتے ہمارے ان کے پاس ہوا، ہمارے پاس تو کبھی نہیں ہوا، 6 مہینے کے بعد وہاں ہو جاتا ہے، 1 سال کے بعد پھر وہاں ہو جاتا ہے. ایک جگہ کی مصیبت کو مسلمان ہر جگہ کی نہیں سمجھ رہا، ایک جگہ کے مسلمانوں پر آنے والی مصیبت کو سب جگہ کے مسلمانوں پر نہیں سمجھا جا رہا. اس کو کم از کم معافی تو مانگے اللہ سے اپنے گناہوں، یا اللہ یہ میری گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی نحوست سے پورے مسلمان پریشان ہیں، آپ معاف فرما دیجئے. یہ تو بولے کم از کم آدمی، محسوس تو کرے، دل میں دکھ تو لائے اپنے، درد تو لائے اپنے. تو پھر پوری دنیا کا غم اپنا غم بنانا اور پوری دنیا کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا. تو مسلمان جہاں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک مسلمان ہے. اجتماعی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل جب تک ملے ہوئے نہیں ہوتے اور ان کا سر پھٹول ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، اللہ پاک کی مدد نہیں آتی. بلکہ ایک مصیبت دوسری مصیبت کو کھینچتی ہے، دوسری تیسری کو کھینچتی ہے، تیسری چوتھی کو، اور بعض مرتبہ ایک مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں مصیبتوں کو کھینچتی ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی جو ہے وہ سر لے کر آ گئے اپنا, اور اللہ پاک سے فرما رہے ہیں کہ پروردگار یہ بتا کہ میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا کیا امت کے ساتھ, تیرے حبیب کی امت کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے. عثمان غنی کی تو بڑی قربانی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری اور جناب والا ان کی سخاوت اور ان کی قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمائی ہیں اور ان کو عشر مبشرہ میں شمار فرمایا, نام لیا عشر مبشرہ میں جن دس آدمیوں کے جنتی ہونے کا باضابطہ اعلان اللہ پاک کی طرف سے کرایا گیا ہے ان میں حضرت عثمان غنی ہیں. اب اندازہ فرما لیجیے. اور دین کے لیے جو مال انہوں نے بے پناہ خرچ کیا ہے, ایسا خرچ کرتے تھے دین کے لیے مال کو کہ جتنا ضرورت پڑ جاتی تھی, اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو چاہتے یہ تھے کہ پورا میں ہی اٹھا لوں خرچہ, ایسا ذوق تھا ان کا. اللہ نے دیا بھی تھا ان کو, غنی کے منے سیٹھ کے آتے, عثمان غنی منے عثمان سیٹھ, بہت بڑے سیٹھ تھے. تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے مال دو, مال کی ضرورت ہے, چندے کا آپ نے اعلان فرمایا. عثمان غنی سمجھ گئے کہ بڑا پلان ہے حضور کا اور بہت خرچہ ہے, کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ میں دیتا ہوں اپنی طرف سے اور سامان سے لدے ہوئے, پورا جتنا سامان اس پر آ سکتا ہے جنگ کے لیے, غلے کا اس کا جو چیزیں ہوا کرتی ہیں یہ سب کے ساتھ 300 اونٹ دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا. حضرت عثمان سمجھ گئے کہ 300 اونٹ کافی نہیں ہوں گے, حضور کا پلان اور بڑا ہے, چونکہ بڑے پیمانے پر جانا تھا. ظاہر ہے کہ روم کا لشکر آنے کی اطلاع تھی آپ کو کہ روم جو ہے نا, روم تو 1000 سالہ تہذیب یافتہ لوگ, فوج ان کے پاس میں بہت بڑی اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے تھے, لاکھوں کی تعداد میں آنے کا اندیشہ تھا. حضور نے فرمایا کہ اور چاہیے, تو عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور پھر 300 اونٹ کا اعلان فرمایا ساز سامان کے ساتھ. حضور نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا تو عثمان غنی نے پھر 300 اونٹ کا اعلان فرمایا. چاہتے یہ تھا کہ جو خرچہ آ رہا ہے اس جنگ پہ پورا میں ہی لے لوں اگر میرے کو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے تو 900 اونٹ, اور ایک روایت میں ہر مرتبہ 400 اونٹ کا اعلان کرتے رہے. دو روایتیں ہیں ان کی جس میں سے 1200 بن جاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ سے اتر گئے, مزید تشکیل نہیں کی, مزید چندہ نہیں کیا, آنکھوں کے آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے اور فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان چاہے کچھ کرے یا نہ کرے اللہ کے یہاں مقبول ہے. یہ حضور نے فرمایا, آج کے بعد عثمان کچھ کرے یا نہ کرے اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے. اتنا اللہ نے اس کی اس قربانی کو قبول فرمایا. بڑی قربانیاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کنوؤں کو خرید کے دے دینا, صدقہ کرنا, بے پناہ مال پر خرچ کرنا, بہت سخی ہونے کے اعتبار سے اور حیا کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر لے کر عرش پر آ گئے, عرش کے پاس آ گئے. یہ کون دیکھ رہے ہیں خواب؟ حضرت امام حسن دیکھ رہے ہیں. بس عرش کانپنا شروع ہو گیا, تھر تھرانا شروع ہو گیا, اور گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی سفارش کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا اس کے ساتھ. بس جیسے یہ ہوا تو امام حسن نے خواب میں دیکھا کہ خون کی دو نہریں عرش کی دونوں جانب سے بہنا شروع ہو گئی, نہریں وہ بھی عرش کے نیچے سے نکلنا شروع ہو گئی اور خون کی نہریں تھیں. ایک آدمی کے ساتھ آنے والے وبال کا بعض مرتبہ اتنا بڑا سزا کا نظام ہوتا ہے. بعد میں جو معبر حضرات تھے ان سے امام حسن نے بیان کیا خواب, تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اتنا خون بہے گا اور عثمان کے بلا وجہ مظلومیت کے ساتھ میں شہید کیے جانے کی سزا میں بہے گا. بے پناہ بڑے بڑے نیک اتقیا متقی پرہیزگار لوگ ہونے کے باوجود خون بہتا ہے. پھر یہ کیا ہو رہا, اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں, یہ کہہ رہا اتنے لوگ نیک دیندار ہیں, یہ کیا ہو رہا مسلمانوں کے پاس اتنی حکومت ہے. جب تک مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں ہوگی, اپنی اپنی فکریں اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے جو رکھتا ہے آدمی, وہ اگر صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں گنجائش ہے جہاں تک ہے, لیکن گنجائش ہی نہیں ہے پھر بھی کوئی اپنی اسلامی فکر بنائے گی وہ تو باطل فرقہ ہو جائے گا. اس سے ہٹ کر بحیثیت مجموعی انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے والا, ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا, ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کرنے والا, ایک دوسرے کے جان کا احترام, مال کا احترام, عزت کا احترام اگر مسلمانوں میں کنڈکٹیولی نہ ہوا تو دینداروں کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اجتماعیت کے اعتبار سے مسلسل مصیبتیں آئیں گی. اور ایک ایک اللہ والے کے اوپر مصیبت بعض مرتبہ آنے سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پورا, پورے بغداد کے اوپر جو مصیبت آئی تھی صرف ایک ولی اللہ کے ساتھ ظلم ہونے کی وجہ سے آئی تھی. یہ بزرگوں کا کشف ہے. اب بعض بزرگوں پر الہام ہوا تھا کہ ہمارے فلاں ولی کے ساتھ میں یہ زیادتی ہوئی, لہذا ہم نے یہ طے کیا کہ بغداد کو تحس نحس کر دیا جائے پورا. اس زمانے میں کتنے علماء, کتنے اتقیاء, کتنے مفسرین, کتنے محدثین وہاں پائے جاتے تھے. اب بے پناہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں کس کو مار رہا ہوں, نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ کون مجھے مارا, یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کیوں مجھے مارا, میرا قصور کیا ہے. اب سمجھتے ہیں یہ ضائع ہو جائے گا, یہ نہیں ہوتا. یہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی ہے. مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں میں دین بحیثیت مجموعی پرفیکٹ چل رہا ہو, جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور دشمن کا قلع قمع کر دیا, اور جو اصل بیج تھے دشمنی کے اسلام کی ان کو ختم کر دیا گیا. لیقطع دابر الذین کفروا, ہم نے کافروں کی اصل جڑیں کاٹی ہیں, اور بعد میں ادھر 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 پھگے جیسے نکلتے ہیں نکلے ہیں, لیکن جو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ قوم تھی, جن کا کٹنا ضروری تھا, جن کا اکھاڑ دیا جانا ضروری تھا, وہ جنگ بدر میں ہوا ہے. جنگ احد میں کیا ہو گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن حضور کی اتباع کے ساتھ مدد ہے, اتباع میں کمال نہیں رہا. سب کو پتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی. حضور نے فرمایا تھا صحابہ سے, صحابہ کی جماعت سے, پچاس کی جماعت سے, کہ تم یہاں ٹھہرنا, یہاں سے اترنا مت. بس جیسے ہی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمن بھاگنا شروع کیا تو 40 اتر گئے. کہنے کے صاحب تو فتح ہو گئی, اب تو حکم ختم ہو گیا. بھائی حکم ختم ہوا تم کیسے سمجھ گئے, ہمیں جب تک بلایا نہیں جائے گا پھر یہاں سے اس وقت تک حکم باقی ہے. تم یہ کیسے سمجھ گئے کہ حکم بس. خالد ابن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, 10 آدمی باقی رہ گئے تھے امیر کے ساتھ, 40 نیچے اتر گئے تھے امیر کی مخالفت کر کے. بس وہ خالد ابن ولید تو ظاہر ہے کہ جرار آدمی, لشکر کے بہت زیادہ ماہر فن, وہ ادھر سے آگے اور انہوں نے 10 کو ایک طرف کاٹا 5 منٹ میں, پھر اس کے بعد نیچے اتر گئے. اور پھر جناب والا ادھر سے بھی کافر, ادھر سے بھی کافر, بیچ میں مسلمان. سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کس پہ حملہ کیا جائے کس پہ نہ کیا جائے. اپنوں کو ہی مارے جا رہے تھے اور دوسرے بھی اپنے کو مار رہے تھے, ہمارا وار بھی اپنوں کو ہی پڑ رہا تھا, چونکہ دونوں طرف سے دشمن ہو گیا تھا. بے طرح مسلمانوں کا نقصان ہو گیا, مدد اٹھ گئی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوا, ہماری مدد کیوں اٹھ گئی. اور غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا بتائیں, غزوہ حنین میں مسلمان بہت تھے, 12,000 مسلمان تھے, کبھی بھی نہیں ہوئے تھے اتنے اس وقت تک. 12,000 مسلمانوں کا لشکر تھا. کچھ لوگوں نے آپس میں بات کی کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے ان کو گاجر مولی کے طریقے سے کاٹا ہے, اور جب ہم یہ تھے تو ایسا ہوا تھا, جب ہم وہ تھے تو ویسا ہوا تھا. اصل ذہن سے نکل گیا تھا کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو آدمی کامیاب نہیں ہوتا. تم 12,000 ہو یا 12,00,000 ہو, تمہارے پاس سامان ہو یا نہ ہو, تم کچھ بھی ہوں گے اپنی جگہ پر, اصل تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. یہ ذہن سے نکل گیا. اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو اپنی کثرت اچھی لگ گئی, اور اپنی کثرت کی وجہ سے دل میں عجب آ گیا اور ہم پر سے نظر اٹھ گئی. نظر ہماری مدد پر ہونا چاہیے, نظر ہم پر ہونا چاہیے تھا, ہم پر تمہاری نظر نہیں رہی, ہم پر سے نظر ہٹ گئی. فرمایا پھر ہم نے تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ساتھ پھر کیا ہوا. 400 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے دشمنوں میں سے, ان کے امیر نے کہا کہ 400 کے 400 ایک ساتھ مارو. تو صحابہ کے 12,000 کی فوج پر جب 400 تیر ایک ساتھ آ گئے تو بھگدڑ مچ گئی. اب سنا ہی سدھر ہی نہیں رہا تھا, کدھر جانا ہے. وہ بھاگ ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تنہا ہو گئے تھے بالکل. مگر حضور کی بہادری ایسی لاجواب تھی کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی کنڈیشن میں آپ ہلتے بھی نہیں تھے. آپ کے جیسا کوئی شجاع نہیں تھا, آپ کے جیسا کوئی بہادر نہیں تھا. پھر آپ نے سب کو للکارا, سب کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو, میں ہوں یہاں پہ موجود. اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ ابن عبد المطلب ان النبی لا کذب, ایک آپ نے شعر فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں, خدا کا کوئی جھوٹ بات نہیں ہے, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. یہ حضور نے فرمایا تھا. تو جب اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو جمع کیا, پھر سب جمع ہو گئے, اور پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ادھر سے کام کیا, تو پھر اللہ پاک نے مدد فرمائی. مگر ہل تو گئے تھے نا وقت پر, اور کافی اس میں نقصان بھی پہنچ گیا تھا ان کو. تو مدد آنے سے رک گئی خالی نظر اللہ پہ سے ہٹنے کی وجہ سے. اب اندازہ فرمائیے کہ مسلمان کی نظر ہی غیر اللہ پر ہے آج, کہ ہماری حفاظت کس سے ہو, ہمارا سپورٹ کس سے ہو, ہم کس کی پناہ میں جائیں, ہم کس سے سپورٹ لیں. یا ایک انسان کی, یا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ نظر ہے, یا ایک مسلمان کی دشمن مسلمان پہ نظر ہے. دشمن مسلمان پہ نظر رکھنا کیا تک بنتا ہے, یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ حضور نے ابھی آج جو پڑھا گیا اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رازدار اگر غیر مسلم ہوگا تو کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہارا رازدار اگر غیر مسلم ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتم من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم, یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو آج بھی پڑھی گئی ہے کہ اگر تمہارا رازدار غیر مسلم ہے تمہارے کامیاب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہماری نظر غیر اللہ پہ, تو یہ اجتماعی مدد آنے کے واسطے اللہ پاک کے ہاں کچھ ریکوائر ہیں کہ مسلمان پرفیکٹ دین کے اوپر ہو, اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر بھی, اور انفرادی طور پر جہاں تک تعلق ہے. اب یہ جو حالات میرے دوستو چل رہے ہیں یہ تو چلتے رہیں گے, اب اللہ پاک کیا شکل کرے گا, کیسے مسلمانوں کے حالات سدھریں گے, کیسے ان میں کوئی صحیح قیادت ابھرے گی, اور کیسے اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا, اور کیسے ان کی جان و مال کی اس میں حفاظت ہوگی, یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کیا شکلیں بناتے ہوئے لائیں گے. اور اللہ بڑے قادر ہیں, اللہ عزیز ہیں, اللہ غالب ہیں, وہ جب چاہے کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت اپنا فیصلہ وہ بدل سکتے ہیں. اور اللہ سے ہمیں یہی امید کرنی ہے, یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک پورے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دے. لیکن مین اینڈ ویل ان سب کے بیچ میں ان سب چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ہم خالی نہیں ہیں, ہمارے لیے میدان نہیں ہے کام کا, ویسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے ایمان, ہمارے لیے عمل ہے, اور عملی جد و جہد, اور عمل ایسا کہ قوت کے ساتھ ہو, جوش کے ساتھ ہو, خوشی کے ساتھ ہو, جذبے کے ساتھ ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں, میں اپنی جنت بنا لوں, میں جہنم سے بچنے کا سامان کر لوں, میں دین کی اشاعت کا کوئی کام کر ڈالوں, میں دین کی خدمت کر لوں, میں دین کی حیات کے واسطے قبول ہو جاؤں, اللہ پاک میری جان کو قبول کر لے, میری اولاد کو قبول کر لے, اور جناب میرے مال کو قبول کر لے, میں یہ بھی کر لوں, صدقہ بھی کر لوں, خیرات بھی کر لوں, تسبیح بھی پڑھ لوں, قرآن پاک بھی پڑھ لوں, نفلیں بھی پڑھ لوں, روزے بھی رکھ لوں, زکات بھی دے لوں, حج بھی کر لوں, نیک اعمال کر لوں, لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں, امر بالمعروف کر لوں, نہیں عن المنکر کر لوں, دین کی محنت کر لوں, یہ ان سب چیزوں کے مجموعی طور پر جو دنیا میں حالات ہو رہے وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن قرآن نے جو راستہ دیا ہے فرد کی کامیابی کا, آدمی کی کامیابی کا, وہ یہ ہے کہ آپ خالی کسی وقت میں بھی نہیں رہیں گے. یا ایھا الانسان انک کادح, اے انسان تو محنت کر رہا ہے, اور تو اپنی محنت کے ساتھ ہی اپنے اللہ سے ملنے والا ہے. فملاقی, اپنے رب سے تو اپنی محنت کے ساتھ ملنے والا ہے. محنت کیا ہے آدمی کی؟ آدمی کا عمل, جو عمل انجام وہ دے رہا ہے صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے لامتناہی عمل انسان سے نکلتا ہی رہتا ہے. جیسے ریز نکلتے رہتے ہیں انسان کی باڈی سے, ایسے عمل نکلتا رہتا ہے انسان کی باڈی سے. کوئی نہ کوئی وہ کرتا ہی رہے گا, کچھ نہیں تو دل میں تو کرتا ہی رہے گا, دماغ میں کرتا رہے گا. اور دماغ کا عمل بھی عمل ہوتا ہے, دل کا عمل بھی عمل ہوتا ہے. حج کے موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہاں پر ظلم کو سوچے بھی تو ہم اس کو سزا دیں گے. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم, حدود حرم میں اگر کوئی آدمی ظلم کو سوچے گا بھی تو وہ بھی دماغ کا چونکہ عمل ہے اس لیے حرم میں یہ گناہ ہونے کی وجہ سے اس کی سزا اس کو چکھائی جائے گی. قرآن پاک میں یہ بات, دماغ کا ایک عمل ہوتا ہے, دل میں عمل ہے, دل عملوں سے بھرا ہوا ہے, دماغ عملوں سے بھرا ہوا ہے, ہمارے سوچ ہماری عملوں سے بھری ہوئی ہے, ارادے ہمارے عملوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاتھ پیر اور آنکھ ناک اور زبان اور یہ سب ہے. اس لیے ان مبارک دنوں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی میرے دوستو قرآن پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ عمل کی زندگی دی ہے کہ اپنا ایمان بناؤ اور اپنے اعمال بناؤ, اور ضائع مت کرو اپنے کو, وقت اپنا ضائع مت کرو, وقت کو مس مت کرو, اس پہ محنت کرتے رہو, جد و جہد کرتے رہو کہ اے انسان تو محنت کرتے کرتے اپنے رب سے ملنے والا ہے, اور جب تو محنت کر کے اپنے رب سے ملے گا تو یا تو تیرے ہاتھ تیرا عمل نامہ تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, تو اس وقت میں تو بڑا کامیاب ہو جائے گا, اور پھر تو اپنے گھر والوں سے ملاقات کرے گا, پھر ان کو دکھائے گا اپنا عمل نامہ, اور اس محنت کرتے کرتے اپنے رب سے ملا اور رب نے بائیں ہاتھ میں نام عمل دے دیا پیٹھ کے پیچھے سے, تو پھر موت کو پکارے گا, اور موت کے پکارنے پر بھی موت نہیں آنے والی ہے, پھر وہ جہنم میں جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں بڑا خوش تھا, اپنے گھر والوں میں مسرور رہتا تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور, وہ سمجھتا رہا کہ اپنے رب کے سامنے اس کو حاضر ہونا نہیں ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, کیوں اس کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے, اس کا رب تو اس کو ہر وقت دیکھ رہا تھا. چھوڑ دے گا اس کو؟ چھوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے کیا تم نے؟ یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اس لیے اس پیغام سے, قرآن کریم کے اس عظیم الشان پیغام سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے میرے بھائیوں, کہ ہم جو کچھ لمحات باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے ان کی بھی پوری قدر کر لیں, اور اپنے سے جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے اس میں لگے رہیں. بلا سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنے گناہوں کی نہور سے سمجھ کے اپنے اوپر اس کو مصیبت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، ان کے لیے بھی عافیت کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی عافیت کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی معافی بھی مانگے۔ میرے بھائیو، اپنی اس مختصر سی بات کے بعد ایک دوسری بات مختصراً ادارے کے تعاون کے سلسلے میں عرض کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں مختصراً۔ کیونکہ ابھی بھی میرے دوستو رمضان کا وقت ہے اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اور ہمت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، ایک چھوٹی سی تشکیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ وہ تشکیل یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اوپر کا جو حصہ ہے یہ ہمارے لیے ناکافی ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا بھر جاتے ہیں، بس نہیں ہوتا، ہمارے جمعہ میں بس نہیں ہوتا، ہماری ترابی میں بس نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے ساتھی مشورہ کر رہے تھے آپس میں کہ اس عمارت کے نیچے، اس عمارت کا جو بیسمنٹ ہے وہ کافی یہاں سے وہاں تک ہے، پوری جتنی بلڈنگ ہے اتنا بڑا بیسمنٹ ہے الحمدللہ تعالیٰ، بالکل چھوٹا سا حصہ شاید اس میں ادھر کونے کا نہیں ہے۔ تو اگر ہم نیچے کے بیسمنٹ والے حصے کو اپنے لیے کام آنے والا بنا لیتے ہیں تو یہ، اور پھر اس کی ریچ بہت آسان ہے، باہر کی جو گیٹ ہے اپنی ادھر سے، یعنی ویسٹرن کے اوپر جو گیٹ ہے دوسری، وہ گیٹ اصل میں بیسمنٹ میں ہی اتر رہی ہے، وہاں سے صرف تین سیڑھیوں پر ہی ہے، وہاں سے تین چار سیڑھیوں پر ہی ہے، تو بہت آسانی سے ہمارا یعنی ایکسس بھی ہے وہاں پہ اور بہت سہولت ہے۔ تو وہ نیچے کچھ کام ہونا باقی ہے، تو ہمیں ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں نیچے کا کہ اس کو قابل عمل بنا لیں۔ ہمارے جمعہ میں بھی کام آ سکتا ہے، ہماری تراویح میں بھی کام آ سکتا ہے، اب ہمارے پاس خواتین کے پروگرام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں پروگرام میں وہ چیز ہمارے کام آ سکتی ہے، جب جماعتیں ٹھہرنے وغیرہ کے لیے دشواری ہوتی ہے اس میں کام آ سکتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ پورے حصے کو ہم قابل استعمال کر لیں، اس سے دگنا تگنا ہو جائے گا اپنے لیے وہ آرام سے بہت زیادہ۔ اور جناب اس میں پیچھے یعنی اس میں وضو خانے بھی بن سکتے ہیں تھوڑے سے، اور اس میں اس کے ساتھ کچن بن سکتا ہے ایک اچھا خاصا بڑا، جو کبھی بھی ہمارے پروگراموں میں بھی کام آئے گا، جماعتوں کے ٹھہرنے اورنے کے لیے بھی کام آئے گا، اور عورتوں کے مردوں کے جو پروگرام ہمارے ہوتے رہتے ہیں اس موقع پر بھی ہمیں بہت کچھ کام آنے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین اپرچونیٹی ہے کہ اس پورے حصے کو بھی ہم اپنے لیے قابل استعمال کر لیں اپنے دینی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تو اس پروجیکٹ کے سلسلے میں ہم نے مشورہ کیا بعض ذمہ دار لوگوں سے جو اس کے ماہر ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے مراحل ہیں کئی۔ ایک تو جیسے مثلا وہاں نیچے کے حصے میں بیسمنٹ وہ ہے اسبسٹاس وغیرہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نکلوانا ہوتا ہے، لیگلی طریقے پر بہت ذرا ایکسپینسو ہوتا ہے، وہ نکلوانے کا کام ہے۔ مشینیں رکھی ہوئی ہیں پرانے زمانے کی، پہلے کی جو پانی وانی کا جو سسٹم تھا بڑی بڑی، وہ نکلوانے کا کام ہے۔ دیواریں بنانا ہے، کچن بنانا ہے، وضو خانہ بنانا ہے، پھر پورے حصے کو کارپیٹڈ کرنا ہے، دیواریں ہٹانی ہیں، ہٹا کے پھر صحیح صحیح دیواریں لگانی ہیں جہاں جہاں ہمارے مقصد کے موافق ہو۔ تو اس پورے سسٹم کے لیے 80,000 کا ہمارے سامنے وہ تخمینہ ہمارے ذمہ دار رکھ رہے ہیں، جو لوگ ماہر ہیں اس کے واقع بنانے کرنے کے کنسٹرکشن وغیرہ کے، ان کو بلا کے دکھایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ کو 80,000 تک کا خرچہ آ سکتا ہے، $80,000 کا۔ تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کر لیتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، ساتھ ہی ہم اپنے سے ہمت شروع کر دیں۔ اسبسٹاس نکالنے کے لیے تقریباً $20,000 جو ہے نا اس میں لگ جائیں گے۔ تو ایک وہ پروسیس ہے، وضو خانہ بنانے کے لیے اور کچن بنانے کے لیے $30,000-$40,000 کا خرچہ ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اور بقیہ دوسرے کام جو چھوٹے چھوٹے دیواروں وغیرہ کے ہوتے ہیں وہ ہے۔ یہ سب ملا کے 70,000-80,000 تک ہو سکتا ہے، کچھ پیچھے ہو جائے، کچھ آگے ہو جائے، دیکھنے والا تو سرسری بتاتا ہے کہ بھائی یہ تخمینہ ہے اتنے میں ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ آپ حضرات سے آج یہ درخواست ہے کہ اس کے لیے بھی تھوڑی ہمت فرما لیں اور صرف پلیجز لے لیں۔ اب تک آپ لوگوں نے جب بھی کوئی پلیجز ہم سے کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وہ پورا کیا ہے، اسی لیے اب ہر ایک سے ہم پیسے وصول کریں اور اس کا نام بتائیں پھر اس کی تشکیل کریں، اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ سے صرف درخواست یہ ہے کہ ہمارے ساتھی کھڑے ہوں گے، آپ ان سے پلیجز لے لیں، 1,000-1,000 کے، 2,000-2,000 کے، 5,000-5,000 کے، اور جناب مہینے مہینے کو دینے کی صورت میں یا ایک ساتھ دینے میں، دو قسطوں میں دینے میں، بڑا تھوڑی سی ہمت فرما لیں تو یہ ایک بڑا اپنا پروجیکٹ جو ہے نیچے کا آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی تقاضا رکھا گیا آپ نے اس کو قبول کیا ہے، لبیک کہا ہے، پورا کیا ہے۔ روف کا تقاضا آیا تھا وہ آپ نے اٹھایا ماشاء اللہ، اے سی کا تقاضا آیا وہ آپ نے پورا کیا ماشاء اللہ، ونڈوز کے تقاضے آئے وہ آپ نے کی اب تک ماشاء اللہ، ہمارے پاس ابھی فینس ٹوٹ گئی تھی اس کے تقاضے آئے وہ پورے ہو گئے۔ جب بھی ہم نے تقاضا رکھا آپ کے سامنے آپ نے اس کو لیا، اور اس کی برکت یہ ہے ماشاء اللہ سے اجتماعیت سے کام ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، مختلف کاموں کو بہت سے لوگوں کو بھی اپنے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، سارے کاموں کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے کے نظام میں بھی اس سے بڑی مدد ملے گی، کلاسز کے نظام میں بھی اس سے مدد ملے گی، مختلف پروگراموں میں بھی اس سے مدد ملے گی, اور ہمارے یہ جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر تو انشاءاللہ اسے مدد ملے گی. یہ بہت کار خیر ہے, ثواب کا کام ہے. رمضان کے اس مبارک موقع سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کی ہمت فرما لیں. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو, ذرا ہاتھ اٹھا دیں, ہمارے ساتھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. آپ ذرا پلیجز کر لیں جلدی جلدی سے. ہر ساتھی سے درخواست ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہمت کرے. ماشاء اللہ وہاں ایک ساتھی ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عبد المجید صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 80 آدمی ہزار ہزار دے دے تو ہمارا کام ہو جائے گا, اور 80 آدمی تو ہیں یہاں پہ دینے کے لیے. 1,000, 2,000, 500 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں جلدی جلدی لے لیں بھائی, صرف 3-4 منٹ میں بس دعا کر لیتے ہیں. کل جاب کا بھی دن ہے, پھر تھوڑا کچھ نہ کچھ آدمی پڑھنا چاہے گا ہی, کم از کم صلاۃ التسبیح پڑھ کے جاؤ. آج کی رات میں میرے دوستو صلاۃ التسبیح پڑھ کے استغفار کرو, دعا کرو اپنے لیے بھی, خاندان والوں کے لیے بھی, پوری امت مسلمہ کے لیے بھی, اپنی دنیاوی حاجتوں کے لیے, اپنی اخروی حاجتوں کے لیے. فرماؤ جلدی جلدی, ہاتھ اٹھا کے بلا لیتے جاؤ ساتھیوں کو. ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ قبول فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے. دیکھو رمضان کا آخر عشرہ ہے, 27th شب ہے. آج کا عمل پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس درجے سے قبول فرما لیں گے, کیسے برکت ہو جائے گی, کیسے ثواب مل جائے گا, کیسے قبول فرما لیں گے اللہ پاک. اور دعا بھی کرنا پیسے دیتے ہوئے, یہ نہیں اللہ پاک اس کو قبول کر, اس سے خیر ظاہر فرما دے, اس کو کام میں لے آ امت مسلمہ کے, اس کو ضائع ہونے سے بچا لے, دعا بھی کرنی ہوتی ہے. فرمائے ماشاء اللہ. چلو جلدی جلدی, اللہ پاک بے حد قبول فرمائے, اللہ تعالی ہمت کرنے والوں کو جزائے خیر دے. بہت سارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے, پہلے جو ابھی ہماری ختم قرآن کے موقع پر فنڈ ریزنگ ہوئی تھی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمت دے, تھوڑی سی ہمت اور فرما لے. یہ تو سیزن ہے, اعمال کا سیزن ہے, زیادہ سے زیادہ ہمت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ حوصلہ کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دین کو اس ملک میں جمانے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے. فرماؤ جلدی جلدی, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے اپنے ساتھیوں کو بلا لو. کوئی ساتھی نہ چھوٹے بھائی, کچھ نہ کچھ تو کرو ہمت, کچھ نہ کچھ ہمت کر لو. جی بھائی, کر دے, سب دعا پہ مائل ہیں, دعا کرانے جلدی ہو گیا یا اور ارادہ ہے کچھ, لکھ رہے ہیں کیا؟ لکھ دیا. اچھا لکھ رہے ہیں کچھ ساتھ, لکھو جلدی جلدی. ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ قبول فرمائے, اور لے کر تو ضرور جائیے. پلیجز جو ہے اگر ابھی بھرنے کا موقع نہیں ملا اور ابھی مائنڈ نہیں بنا ہے تو لے جاؤ, وہاں ٹیبل پہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے, وہاں سے لے لو یا اپنے ساتھیوں سے لے لو. اگر ابھی بھرنے کا موڈ نہ ہو رہا ہو تو پھر بھر دینا, آپ یہیں کے مسلی ہیں, کہیں تھوڑی دوسری جگہ جانے والے ہیں, آنا تو ہوتا ہی ہے یہاں پہ. آپ لے جائیں پلیجز, لے جا کے بھر کے لے آئیں. ماشاءاللہ, جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کرا دیجیے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, اور دعا بھی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آوان و انصار کھڑے فرما دے اور کام ہو جائے. بہت اچھا پروجیکٹ ہے, بڑا ہی ان شاء اللہ تعالیٰ خیر کی توقع ہے, بہت فائدہ ہوگا. اتنا حصہ اپنے کو یہاں سے وہاں تک کا پورا, اتنا حصہ کارآمد مل جائے گا. بڑی بہت ظاہر ہے کہ کافی بڑی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنی بڑی بلڈنگ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, اور فائدہ بھی اس سے اٹھا رہے ہیں ہم لوگ, تو وہ حصہ بھی ہمارے پورے کام میں آ جائے گا. نیچے جم بھی ہے, ہم لوگوں نے تھوڑا سا سیٹ اپ کیا ہوا ہے, کچھ ساتھی ہمارے وہاں پہ جاتے بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی اس کے ساتھ کر دیں گے, اپنے ساتھیوں کے واسطے سہولت ہو جائے گی تھوڑی سی. دعا کر لیں. محمد اب عبدالقدیر کوما میں ہیں، دعا کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شفا نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد ومبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، لا إله إلا الله الحليم الكريم. وعنت الوجوه للحي القيوم لفلامين، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس مبارک رات میں ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اس شب قدر میں اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اندھیرے اجالے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیے اور گناہوں کی نحوستوں کو بھی ختم فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں کی وہ نحوست جو ہمارے مال میں پڑی ہو اس کو بھی دور فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وہ نحوست جو ہماری اولاد پر اثر انداز ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وہ نحوست جو ہمارے دوسرے نیک اعمال پر اثر انداز ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجئے، اس کو بھی ہٹا دیجئے، اور ہمارے گناہوں کی وہ نحوست جس سے عالم اسلام اس وقت پریشانی کا شکار ہے یا اللہ اس کو بھی ہٹا دیجئے. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی بدعملی ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی، اے پاک پروردگار ہمیں اقرار ہے ہم غلطی کر رہے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہم نے نفس و شیطان کی مان لی اور ہم نفس و شیطان کے شکار ہو گئے. پروردگار اس کا خمیازہ پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے، ہم سب بھگت رہے ہیں. اے پاک پروردگار آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ عفو ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. آج ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو سوجھ بوجھ عطا فرما دیجئے، رشد امر کا الہام فرما دیجئے، صحیح قیادت ان کو نصیب فرما دیجئے، صحیح محنت پر ان کو کھڑا فرما دیجئے، دین کی طرف حقیقی معنی میں ان کو لوٹا دیجئے. اے اللہ دین کی طرف ہم سب کے قلوب کو پھیر دیجئے. اے اللہ بنی آدم کے دل آپ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جدھر چاہے آپ پھیر دے. مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کی سنتوں کی طرف اور اپنے حبیب کی پاکیزہ سیرت کی طرف پوری امت مسلمہ کے دل کو پھیر دیجئے. اے اللہ اور اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کو ذریعہ فرما کر سارے عالم کے مسلمانوں پر رحمت کے فیصلے فرما دیجئے، کرم کے فیصلے فرما دیجئے، برکت کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، امن کے فیصلے فرما دیجئے، عزت کے فیصلے فرما دیجئے، غلبے کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر چھائے ہوئے خوف کے بادلوں کو چھاٹ کر ان کو امن سے مبدل فرما دیجئے. اے مولا کریم پوری امت مسلمہ پر, اے اللہ امت مسلمہ کا جو خون بہ رہا ہے اس کے خون بہنے کو روک دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کے خون بہنے کو روک دیجئے. ان کے آپس کی لڑائی کو بھی ختم فرما دیجئے. ایک دوسرے کے مارنے کو روک دیجئے. اے پروردگار دشمنوں کے تسلط کو بھی ختم فرما دیجئے اور دشمنوں کی زیادتی کو بھی اے اللہ ختم فرما دیجئے. ان کو اچھے حاکم نصیب فرما دیجئے, عادل حاکم نصیب فرما دیجئے, رحم دل حاکم نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نیک متقی پرہیزگار حاکم نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر خصوصیت سے فضل فرما دیجئے. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے. اے اللہ کراچی کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے, انڈیا کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے, پورے پاکستان کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے. اے اللہ پاکستان کے ملحقہ علاقوں کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے. اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے, عراق کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے, شام کے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے. اے مولا کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے ساتھ میں کوئی بھی بدتمیزی بےخودگی ہو رہی ہو اپنے کرم سے اس کو دور فرمائیے اور امت مسلمہ پر فضل فرما دیجئے. جان اور مال کی حفاظت فرمائیے, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے, املاک کی حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم اے اللہ ایسی تمام آفتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ یہ سب بھی ہم اپنے اوپر مانتے ہیں. اے پاک پروردگار ہمیں معاف فرما دیجئے, مزید ہمیں سزا مت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں ہماری گناہوں کی نحوست سے کوئی وبال ہم پر نہ ڈال دیجئے مزید. اے پاک پروردگار معاف فرما دیجئے. ہم سب اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو سچی بنا دیجئے. اے اللہ ہماری توبہ کو سچی بنا دیجئے. اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے اعز و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما دیجئے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کے متعلقین میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے, ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے, ہمارے پیرنٹس میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے, ہمارے دوست احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دوست احباب میں جنہوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے خواہش کی ہے, اے اللہ ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اللہ ہمارے سلسلے کے ساتھیوں کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے, ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے, قلوب میں جوڑ پیدا فرما دیجئے. اللہ پوری امت مسلمہ کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیے, بالخصوص اس مجمع کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. ہم کو صحیح نہج نصیب فرما دیجئے, صحیح راستہ ہمیں دکھا دیجئے, صحیح عزائم ہمیں نصیب فرمائیے, صحیح ساتھی ہمیں نصیب فرما دیجئے, ہمارے قلوب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیجئے, ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دیجئے, ہم سب کو مل کر دین کی محنت کرنے والا اور دین کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دیجئے. اللہ اس ادارے کو دن دونی رات پوری ترقی عطا فرمائیے, اس میں استحکام نصیب فرمائیے, اس کے اخراجات کو آسان فرما دیجئے, اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجئے, اس میں جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں مولا پروردگار سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو معاوضے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی, جو والنٹیری کام کر رہے ہیں ان کو بھی, اعزازی طور پر جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کو بھی, اس رمضان کے اندر بھی بہت سے ساتھیوں نے ہماری خدمت کی ہے, روزے داروں کی, سحری کرنے والوں کی, اے پاک پروردگار ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی محنت کو قبول فرما لیجئے اور لغزشوں سے درگزر فرما دیجئے. ہم تو خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, قدم قدم پر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ اس کو معاف فرما دیجئے, ہمارے اندر اخلاص نصیب فرما دیجئے, دین پر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ رشد امر کا الہام فرما دیجئے, شیطان کی غوایت سے, نفس کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ غلط علم سے, غلط عمل سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, گمراہ ہونے سے, گمراہ کیے جانے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے, جہالت کرنے سے, جہالت کیے جانے سے حفاظت فرمائیے, ظلم کرنے سے یا ظلم کیے جانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنوں سے یا پرایوں سے جتنے بھی شریر لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے, شیطانوں میں جو شریر ہیں اللہ ان سے بھی حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم حاسدوں کی حسد سے بچائیے, شریروں کی شرارت سے بچائیے, فتنوں کی فتنہ پردازی سے بچائیے. اے اللہ جتنے بھائی یہاں پر ہیں جن کے پاس بزنس ہیں وہ یا جو ملازمت کرتے ہیں, اللہ ان سب میں خیر و برکت ڈال دیجئے, ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے, ان کے کاروبار کو نظر لگنے سے بچائیے. اے اللہ ان پر حسد کیے جانے سے بچائیے. اے اللہ کسی قسم کا سحر کیے جانے سے بچائیے. اے اللہ ہر مسلمان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے, بالخصوص یہاں جتنے مسلمان بھائی ہیں اللہ پروردگار اللہ ان تمام میں ان کے متعلقین میں اے اللہ ان کے کاروبار کو ترقی نصیب فرمائیے اور ملازمین کو استحکام نصیب فرمائیے. اے اللہ آفیسروں کی طرف سے ستائے جانے سے, ظلم کیے جانے سے, پریشان کیے جانے سے حفاظت فرمائیے. جو قانونی کسی قسم کی رکاوٹ کے اندر ہوں اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. مولا ہم تو ہر چیز میں آپ کے بھکاری ہیں, قدم قدم پر آپ کے محتاج ہیں. دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت میں ہم آپ کے محتاج, آخرت کی ہر چھوٹی بڑی حاجت میں ہم آپ کے محتاج, اور ہم تو محتاج ہی محتاج ہیں, محتاجیوں کے مجموعے کا نام ہی ہمیں. پروردگار آپ ہی غنی ہیں, آپ ہی داتا ہیں, آپ ہی کریم ہیں, آپ کریموں کے کریم ہیں, آپ اکرم الاکرمین ہیں. اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ غیاث المستغیثین ہیں. اے اللہ آپ ضعفاء کے بھی رب ہیں اور اقویاء کے بھی رب ہیں. اے پروردگار نیکوں کے بھی رب ہیں اور بدوں کے بھی رب ہیں, گنہگاروں کے بھی رب ہیں, فرما برداروں کے بھی رب ہیں. اے پاک پروردگار ہماری ربوبیت فرمائیے, بہترین ہماری عافیت کے ساتھ میں تربیت فرمائیے, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے, قرآن اور حدیث کے انوارات صحیح معنی میں ہمیں نصیب فرما دیجیے, قرآن کی روحانیت ہمیں نصیب فرما دیجیے, قرآن پاک کے انوارات سے ہمارے دل و دماغ کو معطر اور منور فرما دیجیے, ہمارے روحوں کو جلا دے نصیب فرما دیجیے, اللہ روشنی نصیب فرما دیجیے, صحیح راستے پر ہمیں ڈال دیجیے, ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا کمال عطا فرما دیجیے, آپ کی معرفت نصیب فرما دیجیے, آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے, آپ کا خوف نصیب فرما دیجیے, آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجیے, آپ کے دین کی محبت نصیب فرما دیجیے, آپ کے دین کی محنت کی محبت بھی نصیب فرما دیجیے, اور اس کے لیے خوب جان و مال سے حصہ لینے والا ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ بر و بحر میں, حرمین میں, خشکی اور تری میں جہاں کہیں آپ کے ولی دعائیں فرما رہے ہیں, اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اس میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں, وہ آپ کے نیک بندے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے اور ہماری ان متواضع دعاؤں کو قبول فرما کر ان میں ان کا بھی حصہ ڈال دیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر. اے اللہ جو بقیہ وقت رہ گیا ہے اس کی پوری قدر نصیب فرما دیجیے, پورے انوار و برکات عطا فرما دیجیے. رمضان میں تو ہماری بخشش فرما ہی دیجیے, میرا اگر رمضان میں بھی ہماری بخشش نہیں ہوئی تو پھر کب ہونے کی توقع ہے. اے اللہ اگر اس موقع پر بھی ہم جہنم سے آزاد نہ کیے گئے تو پھر کب آزاد ہوں گے؟ اے اللہ محروم نہ فرمائیے, ہمارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائیے. اے اللہ یہ آپ کے در پہ پڑ گئے ہیں, اے اللہ ایک دنیا کے معمولی سے کریم کے دروازے پہ پڑ جانے سے اس کو شرم آتی ہے محروم لوٹانے سے. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے, تو سب سے زیادہ حیا دار ہے. اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے, یہ جو تیرے در پہ پڑ گئے ہیں پروردگار ان کو قبول فرما لے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے, ان کی دعاؤں میں ہم سب کو حصہ رکھ دے. اے اللہ ہم سب کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کے گھر بار کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے, ہم تمام کی مغفرت فرما دے. مولا ہم تمام کی مغفرت فرما دے, ہم تمام کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد